أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا.
سورة المرسلات. مرسلات مرسلة کی جمع ہے، رے سین لام اس کا روٹ ہے. مرسل کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، چھوڑا ہوا. مرسلتن چھوڑ دی جانے والی، اور مرسلات چھوڑ دی جانے والیاں. مکی سورت ہے، دو رکوع ہیں، 50 آیتیں ہیں، 180 کلمات ہیں اور 816 حروف ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے غار میں تھے کہ آپ پر سورت مرسلات کا نزول ہوا. آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اسے آپ سے حاصل کر رہا تھا، یعنی سن رہا تھا، سیکھ رہا تھا، کہ اچانک ایک سانپ آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا. آپ نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہ اس سورت کے نزول کے ساتھ ایک خاص واقعہ منسلک ہے. اس سورت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سورت المرسلات پڑھ رہا تھا تو ام الفضل نے، ام الفضل ان کی والدہ کا نام ہے، انہوں نے جب سنا تو کہنے لگی اے بیٹے، تمہارے اس سورت کے پڑھنے نے مجھے ایک بات یاد کرا دی، اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سنا تھا، اور یہ آخری سورت تھی جو میں نے آپ سے سنی تھی. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بھی چیزیں اور باتیں ہوتی تھیں ان کو بعد میں یاد کیا کرتے تھے. تو انہیں یاد آ گئی کہ آخری نماز اور آخری سورت جو میں نے آپ سے سنی وہ یہ تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا. والمرسلات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی گئیں، بھیجی گئیں، یا بھیجی جانے والیاں، چھوڑ دی جانے والیاں. عرفا، آہستہ آہستہ، پے در پے. مرسلات کا لفظ رے سین لام سے ہے، اور رسل کا معنی ہوتا ہے اونٹ یا بکری کی پہم اور نرم رفتار، یعنی جب وہ آرام آرام سے چل رہے ہوں اور چلتے چلے جا رہے ہوں. اسی طرح اگر یکے بعد دیگرے قطار میں گھوڑے یا اونٹ آئیں، یا انسان بھی لائن بنا کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جاؤ ارسالن، کہ وہ ایک کے بعد ایک آیا. کیونکہ جب لائن میں لوگ آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ ایک کے بعد ایک. تو اس سے اس کے معنی میں پے در پے کا مفہوم بھی ہے، اور آہستہ آہستہ کا بھی، کیونکہ عموماً لائن میں جب کوئی چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آرام سے ہی چلتا ہے، اور جب ایک دم بھیڑ میں اور ریلے کی شکل میں چلتے ہیں تو وہ پھر مختلف چلنا ہوتا ہے. اور یہاں پر مرسلات اور اس کے بعد عاصفات اور ناشرات، فارقات، ملقیات کا ذکر آتا ہے. پانچ چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے. تو ان چیزوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی چھوڑی جانے والیاں، بھیجی جانے والیاں کیا ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، کہ بعض ہوائیں آہستہ آہستہ آتی ہیں، بعض تیز آندھیوں کی شکل میں عاصفات، اور بعض ناشرات جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، اور فارقات جو ان کو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہیں. اور ملقیات جو ڈالنے والیاں ہیں یعنی ذکرن ذکر کو. بعض نے کہا کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں کہ فرشتے بھیجے جاتے ہیں، کبھی تیزی سے آتے ہیں اور پھر وہ اللہ کا حکم پھیلا دیتے ہیں اور حق اور باطل کو جدا کرنے والے احکامات لاتے ہیں اور وہ رسولوں کے دلوں میں ذکر ڈالتے ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد قرآنی آیات ہیں، مرسلات یعنی آہستہ آہستہ بھیجی گئیں یا پے در پے بھیجی گئیں اور کبھی تیزی سے بھی آئیں اور انہوں نے حق و باطل میں فرق کیا اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد ڈالی. بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد انبیاء کی نفوس ہیں، یعنی انبیاء کی روحیں، انبیاء علیہ السلام، کہ ان کو پے در پے بھیجا گیا اور پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی. لیکن اگر ان آیات کے بعد آنے والی آیات کو دیکھا جائے تو وہاں نجوم کا ذکر ہے، پھر آسمان کا ذکر ہے، پھر جبال کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد رسول کا ذکر ہے. تو زیادہ مناسب جو بات لگتی ہے وہ کیا ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، کیونکہ آگے بھی کائنات کی مختلف نشانیوں کو گواہ بنایا گیا ہے یا ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. سورۃ الحجر میں بھی آتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور بھیجا ہم نے یعنی چھوڑ دیا ہم نے ہواؤں کو لواقح کے طور پر یعنی تخم ریزی کے لیے. سورۃ اعراف 57 میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہ اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، بشرن خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتی اس کی رحمت کے آگے آگے. اور مرسلات کے بعد جو عرفن کا لفظ ہے تو عرف کا معنی ہوتا ہے خوشبو. آپ پڑھ چکے نا سورۃ محمد میں جنت کے بارے میں کہ عرفہا لہم، کہ اس کو اللہ نے خوشبودار بنا دیا ہے، تو عرف کا معنی خوشبو بھی ہوتا ہے. اور جیسے خوشبو کے جھونکے ہوتے ہیں نا، ایک جھونکے کے بعد ایک جھونکا، اور اسی طرح عرف الدیق کہتے ہیں مرغی کی کلگی کو، اور عرف الفرس کہتے ہیں گھوڑے کی عیال کو، الف سے. گھوڑے کی عیال کیا ہوتی ہے؟ جو اس کے گردن کے بال ہوتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ گھوڑے کے گردن کے بال کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اور بالکل ترتیب کے ساتھ، یعنی اول سے آخر تک جیسے ایک لائن بنی ہوئی ہوتی ہے نا. تو اس سے مراد پھر کیا ہوا؟ یعنی یک بعد دیگرے، پے در پے، آگے پیچھے. تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو آہستگی سے چھوڑی جاتی ہیں اور پھر پے در پے بھیجی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ آتی ہیں، اور پھر عرفن کے معنوں میں آہستگی بھی پائی جاتی ہے، یعنی مرسلات میں بھی آہستگی اور عرفن میں بھی آہستگی ہے. تو وہ ہوا جو دھیمے دھیمے چلتی ہے اس کے اندر آہستگی ہوتی ہے، وہ جھونکوں کی شکل میں آتی ہے، ایک جھونکا آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے پھر تیسرا آتا ہے. اور عرفن میں اگر اس کو عین ریف معروف کے معنوں میں لیا جائے تو نیکی اور احسان کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی وہ ہوائیں جو بھیجی جاتی ہیں اور ان کے آنے میں کیا ہے؟ بندوں کے لیے خیر و برکت اور بھلائی ہے، احسان ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہوا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. تو والمرسلات عرفا، اب یہ جو چھوڑنے کا مفہوم ہے اس میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا خود مختار نہیں ہے، اپنی مرضی کی مالک نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلتی، اسے کسی نے تھام رکھا ہے، اسے کسی نے پکڑ رکھا ہے. بندوں کے بس میں ہے پکڑنا ہوا کو؟ مثلا بارش کا پانی اگر ہو تو آپ کوئی چیز رکھ دیں اور اس کے اندر اس کو اکٹھا کر لیں، یا اس کو کسی نے کسی طرح کنٹرول کر لیں، یا یہ ہے کہ آپ اپنا ایسا بچاؤ کر لیں. لیکن ہوا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ کمرے میں بند نہیں کر سکتے یا گھر میں اس کو روک نہیں سکتے، بلکہ اگر وہ تیز چلتی ہے والعاصفات عصفاً تو وہ کسی نہ کسی طرح اندر گھسی چلی آتی ہے، کونوں کھدروں سے، باریک سوراخوں سے. تو والمرسلات عرفا جو ہے ایک ایسی چیز ہے، یعنی ہواؤں کا چھوڑا جانا، جو انسان کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتا ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کے کمال اور اللہ کی عظمت کا بھی شاہد ہے، یعنی ایک نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے. اور پھر وہ ہوائیں خاص طور پر جو دھیمے دھیمے چلتی ہیں، دل خوش کرتی ہیں اور پھر چلتی چلی جاتی ہیں. تو ہوا کے چلنے میں انسان کی طبیعت کے لیے، اگر وہ نرمی سے چل رہی ہو اور مناسب طریقے سے چل رہی ہو، تو ایک خوشی کا بھی احساس ہوتا ہے. تو خوش کن چلتی ہواؤں کی قسم. اور عام طور پر نسیم سحر کے لیے جو صبح کے وقت ہوا چلتی ہے، خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں، تو وہ ہوا جو ہے اس کے جھونکے باقاعدہ محسوس ہوتے ہیں، یعنی انسان ان کو ریئلائز کرتا ہے. بعض اوقات تو ہوا چل رہی ہوتی ہے تو انسان اتنا نوٹس نہیں کرتا، لیکن اگر ہوا جو ہے وہ بند ہونے کے بعد، رکنے کے بعد چلے اور پھر وہ دل خوش کر جائے اور وہ محسوس بھی ہو اور وہ آہستہ آہستہ بھی چلے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کی توجہ اس نعمت کے دینے والے کی طرف نہ جائے. یہ چلتی ہوائیں انسان کے دل میں شکر گزاری پیدا کرتی ہیں. پچھلی سورت میں ہم نے کیا پڑھا؟ اما شاکرن و اما کفورا. جو شکر گزار ہونا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سی چیزیں رکھی کہ وہ ان کو محسوس کرے اور ان نعمتوں پر اللہ کی قدر کرے اور شکر گزاری کرے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت میں ہمیں اپنی کچھ نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے. تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، یکے بعد دیگرے راحت بخش ہوائیں چلتی ہیں.
فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا.
فالعاصفات عصفا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، چلتے چلتے وہ تیز آندھی بھی بن جاتی ہیں. عاصفات کس کی جمع ہے؟ عاصفت ان کی. عاصفہ کہتے ہیں وہ تیز ہوا یا آندھی جو بھوسا یا اس کے برابر کی چیزوں کو اڑائے پھرے. آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا کعصف مأکول، عصف. تو عصف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چورا چورا. تو وہ ہوائیں جو چورا چورا چیزوں کو اڑائے پھرتی ہیں، یعنی تیز آندھیاں. آندھی میں کچھ نہ کچھ اڑ رہا ہوتا ہے نا، مٹی، گرد، غبار، اسی طرح چھوٹے چھوٹے سوکھے پتے، چورا کی ہوئی چیزیں. تو مراد اس سے وہ آندھیاں ہیں یا وہ ہوائیں ہیں جو تیز چلتی ہیں اور سب کچھ اڑا لے جاتی ہیں. تو فل عاصفات عصفا، قسم ہے ان تیز ہواؤں کی جو تیز و تند چلتی ہیں آندھیوں کی شکل میں. ون ناشرات نشرا، اور ناشرات کس کی جمع ہے؟ ناشرت ان کی. اور ناشرا کا لفظ کس سے ہے؟ نشرا سے، نشر کرنا. نشرا کہتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا، خبر مشہور کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. خبریں کیا ہوتی ہیں؟ نشر ہوتی ہیں. تو ہوائیں جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ سمندر سے جب وہ بھاپ بن کے اٹھتے ہیں بادل، تو پھر وہ چلتے ہیں تو کیا چیز ان کو پھیلا دیتی. اور بعض اوقات اگر آسمان پہ آپ دیکھیں تو باقاعدہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ جھونکا جا رہا ہے نا، بادل جھونکے کی شکل میں ہوتے ہیں. یعنی ہوا اس پانی کو آسمان پہ پھیلا رہی ہوتی، ایک ہی جگہ نہیں اکٹھ ہو جاتا بلکہ بادل پھیل جاتے ہیں. اور یہ کیسے پھیلتے ہیں؟ ہواؤں کی وجہ سے. تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی. آن کی آن میں آپ دیکھتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ سارا آسمان جو ہے وہ بادلوں کے ساتھ چھپ جاتا ہے. اس سین کو اور اس منظر کو کوئی اگنور کر سکتا ہے؟ کوئی اس کی طرف توجہ کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں. آپ روز دیکھیں تو روز متوجہ ہوں، یہ ایسی چیز نہیں کہ جس کی طرف انسان دھیان نہ دے. تو ون ناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلا دیتی ہیں، پھیلانا یا پھیلانے والیاں ہیں ابر کو، بادل کو. فل فارقات فرقا، فل فارقات پھر جدا کرنے والیاں ہیں. فارقات کس کی جمع ہے؟ فارقت ان کی. اور فارقہ کا لفظ کس سے؟ فرق سے، الگ الگ کرنا. فل فارقات فرقا، پھر الگ الگ کرنے والیاں ہیں، جدا کرنے والیاں ہیں. جدا کرنا کس کو؟ بادلوں کو. یعنی بعض اوقات ہوائیں ان کو دور دور لے جاتی، یعنی ابتدا میں بادل ایک ہوتا ہے لیکن پھر ایک ایک طرف جا رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسری طرف، یا ان میں گیپ بڑھ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ برس جاتا ہے، دوسری جگہ کچھ نہیں برستا. یا پھر یہ کہ وہ ہوائیں زمین کے ساتھ فرق کرنے والی ہیں. کسی زمین پر مہربان ہے تو وہاں بارش برس جاتی، اور کسی زمین کے ساتھ مہربانی تو وہ اڑا کے بادل کہیں اور لے جاتی. فل فارقات فرقا. اور اگر اس سے مراد آیتیں لی جائیں تو مراد پھر کیا ہوگا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والیاں. اچھا، یہ جو فارقات فرقا ہے نا، یہ اسی طرح جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں فل مقسمات امرا، تقسیم کرنے والیاں ہیں کام کو. یعنی وہاں تقسیم ہے یا فرق ہے، معنی ایک ہی ہے.
فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع.
فالملقيات ذكرا، پھر ڈالنے والیاں ہیں ذکر کو، عذرا او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. عذر کیا ہوتا ہے؟ اپنے سے الزام دھونے کے لیے کوئی بہانہ کرنا، معذرت پیش کرنا. اور نذر کیا ہوتا ہے؟ ڈراوا. تو ہوائیں جو ہیں عذر یا نذر کے طور پر ہیں، یعنی کبھی تو جب ہوا چلتی ہے اور دل گداز ہوتے ہیں تو انسان کے اندر اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے اور انسان معذرت کرنے لگتا ہے، توبہ کرنے لگتا ہے. یعنی کبھی ہواؤں کا چلنا انسان کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ اپنی بے بسی کا احساس، اپنی کمزوری. پھر انسان کو اس وقت اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ تیز ہوا چلے اور غلطیاں یاد آئیں؟ آتی ہیں نا. پہلے حلے میں ایک زور کا ایسا جھونکا جس کا شور ہو تو منہ سے بے اختیار کیا نکلتا ہے؟ استغفر اللہ، اپنی غلطی یاد آتی. اور او نذرہ یا ڈراوا، یعنی کبھی ان کی سختی ایسی ہوتی ہے کہ دل ڈر جاتے ہیں اور ڈر کے پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو خبردار کرنے کے لیے جہاں رسول بھیجے ہیں وہاں ہوائیں بھی بھیجی ہیں، وہ بھی یاد دہانی کرتی ہیں. جب رسولوں کا لایا ہوا سبق ہمیں بھولتا ہے تو کون یاد کراتا ہے؟ ہوائیں بھی یاد کراتی ہیں. یہ بھی ہمارے لیے ایک نصیحت کا ذریعہ ہے. اور یہ ہوائیں گواہ ہیں، انما توعدون لواقع، یہ ہے وہ بات جس پہ ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی، یہ ہے جواب قسم کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی. کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا تھا؟ قیامت، یعنی قیامت آنے والی ہے. اے اہل مکہ، مکی صورت ہے نا، اے اہل مکہ تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو جو رب ہواؤں کو بھیج سکتا ہے، چاہے تو انہیں نرمی کے ساتھ بھیجے، چاہے تو سختی کے ساتھ، تیز آندھی کی شکل میں، چاہے تو وہ سب کچھ آپ کو اکٹھا کیا ہوا پھیلا دیں. بعض اوقات کسان وغیرہ کیا کرتے ہیں، فصل کاٹ کے ایک جگہ رکھتے ہیں، ہوا آتی ہے ہر چیز اڑا کے لے جاتی ہے، پھیلا دیتی. کبھی ریت کے ٹیلے، ریت اڑا کے رکھ دیتی. پھر اسی طرح الگ الگ کرنے والی ہیں، دلوں میں ذکر ڈالنے والی. تو جس رب نے ایسی ہوائیں بنائی اور ایک ہوا اتنے سارے کام کرتی ہے، اس رب کے حکم سے قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. انما توعدون لواقع، اب یہ کیسے واقع ہوگا اس کی آگے تفصیل بتائی گئی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہوا چلے تو یہ سوچیں کہ یہ مجھے کچھ یاد کرانے آئی ہے، کوئی بھولا ہوا سبق، کوئی نصیحت دینے آئی ہے، مجھے میری غلطیوں پہ متنبہ کرنے آئی ہے. یعنی بعض ہوائیں تو اتنی تیز ہوتی ہیں کہ گھروں کی چھتیں اڑا دیتی ہیں، انسان اڑا دیتی ہیں، ٹورنیڈوز جو ہیں کوئی چیز ان کے آگے نہیں ٹھہرتی. قوم عاد پر جو ہوا چلی تھی تو کس انجام کو پہنچایا اس ہوا نے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد آتی کہ جو رب اس پہ قادر ہے وہ اس سے بڑی چیز پہ بھی قادر ہے. اور پھر اسی طرح یہ جو بات ہے نا عذر اور نذر کی، تو اللہ کے پیغمبر بھی جو پیغام لاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نیک بندے بھی جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو مقصود یہ دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا سورۃ الاعراف میں آتا ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، جب ایک گروہ نے ان سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبهم، یا ان کو عذاب دے گا، عذاباً شدیداً، سخت عذاب. تو قالوا، انہوں نے کہا، معذرتاً الى ربکم، تمہارے رب کے پاس معذرت کرنے کے لیے کہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا. یعنی ہمارے پاس کچھ تو عذر ہو، ورنہ تو پھر عذر نہیں ہے نا. پیغمبر بھی کیوں آتے ہیں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسولوں کے آنے کے بعد کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہدایت کیا ہے. اور رسولوں کے بعد بھی اللہ مختلف اسباب اور ذرائع سے بندوں کی ہدایت کا سامان کرتا رہتا ہے، کبھی اجتماعی طور پر اور کبھی انفرادی طور پر. زندگی میں ایسی ہوائیں چل پڑتی ہیں مخالف کہ انسان ریئلائز کرتا ہے کہ کوئی طاقت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہر چیز کا مالک دراصل اللہ ہی ہے، ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے، اور واپسی کا سفر یقینی ہے. انما توعدون لواقع، وہ دن کب قائم ہوگا، کیسے قائم ہوگا؟
فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ.
فَإِذَا النُّجُومُ، جب ستارے طُمِسَتْ، مٹا دیے جائیں گے. طمس ہوتا ہے کسی چیز کو بے نشان کرنا، مٹا کے برابر کر دینا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کچھ تھا کبھی. اس دن ستارے مٹا دیے جائیں گے، ستارے نظر نہیں آئیں گے. سورۃ تکویر میں آتا ہے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا. ایک اور جگہ آتا ہے، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے دروازے ہو جائے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے، يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ. پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور فرشتے اس کے کناروں پر آ جائیں گے. یعنی جس حالت میں آسمان اب نظر آتا ہے اس میں نظر نہیں آئے گا قیامت کے دن، بلکہ اس کے برعکس وہ سب کچھ مختلف ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو بار بار آسمان کی طرف متوجہ کرتے ہیں. ایک جگہ پر آتا ہے، افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا آسمان کو جو ان کے اوپر ہے، کبھی اس کی طرف غور نہیں کیا؟ اگر تم آسمان کی طرف غور کرو تو اللہ کی قدرت جانو، اور پھر جب وہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھٹ جائے گا اور کٹ جائے گا اور ٹوٹ جائے گا، تو سوچو کہ وہ ہستی کیا ہے جو اتنی بڑی چھت کو توڑ دے گی. سورۃ انشقاق میں بھی آتا نا، وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان شق ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. سورۃ انفطار میں آتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اور انفطار بھی پھٹنے کے لیے آتا ہے. ایک نہیں کئی آیتیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ ایسے نہیں رہے گا جیسے ہے. اور یہاں پر فرجت، یعنی کتنے لفظ ہیں، ایک جگہ آتا ہے انشقت، دوسری جگہ آتا ہے انفطرت، تیسری جگہ آتا ہے فتحت. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے. سورۃ طہ آیت 105 میں بھی آتا ہے یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں کہ وہ کہاں جائیں گے. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اکھاڑ کے بکھیر دے گا. اصل میں نصف کا لفظ جو ہے نا، نون سین فے، نصف ریح کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا. کبھی ہوا چلے اور بھاری بھرکم بڑے بڑے درخت اکھڑ کے گر پڑے، تو ایسا منظر دیکھا ہے کبھی؟ ضرور زندگی میں کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا کہ ہوا کے زور سے درختوں کے تنے اکھڑ کے درخت اوندھے منہ جا گرے. کسی چیز کا جڑ سے اکھڑنا اور پھر گرنا، یہ کہلاتا ہے نصف. اسی طرح غلے کو چھاج سے چھانٹنا، کبھی چھاج دیکھا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ٹرے ہے نا، تو ذرا سا اس طرح مڑا ہوا ہوتا ہے آگے سے، تو اس میں کیا کرتے ہیں، جیسے کوئی بھی چیز صاف کر رہی ہوں، چاول یا دال وغیرہ، تو وہ اس کو ڈال کے تو یوں چٹکتے ہیں. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے، جو چٹکتے ہیں تو وہ جو ہلکی ہلکی اس میں گرد و غبار یا چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکل کے باہر گر جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو کے، تو وہ اڑ جاتے ہیں نا، یوں ہی کرنے سے باہر اڑ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آتا ہے نصف الحب، کہ اس نے گندم کو یا دانوں کو چھاج سے پھٹکا. یہ ہے اس لفظ کی اوریجن. قیامت کے دن زمین کیا کرے گی، سارا کچھ باہر نکال کے، درخت، پہاڑ، عمارتیں، بڑے پلازاز اور یہ سب، یہ اکھاڑ کے باہر نکال کے، توڑ کے، ریزہ کر کے یوں اڑا دے، ہر چیز اڑ جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، بڑے بڑے پہاڑ کیسے ہوں گے، جیسے گندم کے دانے ہوں، اور وہ ٹوٹے پھوٹے میں، بھس بنے میں، اور پھر ختم کر دیے، اڑا کے پھینک دی رہے ہیں. تو گویا پہاڑوں کو کوٹ کے ہوا میں اڑانے کے لیے یہ لفظ آیا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اس دن بھی ٹیلوں کے اڑنے اور ریت کے اڑنے کی بات ہو رہی تھی. آپ نے ایک اسکرین سیور دیکھا ہوگا کہ جس میں ایک ٹیلا ہوتا ہے نا، تو جیسے ہوا گزری اور وہ ٹیلا جو ہے یوں تھوڑا سا ریت اڑی بھی نظر آتی ہے، اور ایک طرف سے بالکل گری ہوئی بھی ہیں، ویو سی، جیسے پانی کی ویو ہوتی ہے نا، تو ایسی ہوا سے ریت جب اڑتی ہے تو اس کی ویو بنتی. جب میں آیت پڑھ رہی تھی تو مجھے بالکل یہی یاد آ رہا تھا کہ ایک تو پہاڑ کثیبم مہیلا ہو جائیں گے، یعنی ریت کے ایسے ذرے کے جو ٹیلا بن جائے، یعنی پہاڑ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے، اور ریت کے ان ٹیلوں سے جب ہوا گزرے گی تو وہ غبار بن کے اڑ جائے گا سب کچھ. وہ جو ریت کا اڑنا یوں ایک لہر کی شکل میں ہے، وہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی چھاج سے پھٹک کے چیز پھینک رہا ہو. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ
وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کی آمد کا وقت مقرر کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن رسولوں کو اپنے وقت پر اکٹھا کر لیا جائے گا. اب ویسے دنیا میں تو رسول جو ہیں مختلف ادوار میں آئے نا، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں سال کا فاصلہ ہو گیا، لیکن قیامت کے دن یہ سارے ایک وقت پر حاضر ہوں گے اللہ پاک کے پاس. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، أُقِّتَتْ کا لفظ ہے نا، یہ وقت سے، اصل میں تھا وُقِّتَتْ، یعنی مقرر وقت پر لائے جائیں گے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کر لے گا. اور نہ صرف یہ کہ رسول، بلکہ باقی ساری پبلک بھی اکٹھی ہوگی. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، میقات یوم معلوم پہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی بھی لیٹ نہیں ہوگا. دنیا میں تو اگر لوگوں کو اکٹھا ہونے کے لیے کہا جائے کہ کسی شادی کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کوئی پہلے چلا آ رہا ہے، کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے، کوئی آیا ہے، کوئی آیا ہی نہیں. ہوتا نا ایسے، کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا جس میں سارے لوگ بیک وقت پہنچے اور ٹائم کی پابندی کریں اور پھر کوئی بھی اس میں سے نہ چھٹے. کوئی نہ کوئی ان کی عذر بہانہ مجبوری ایسی ہوتی, کوئی آتا کوئی نہیں آتا. لیکن قیامت کے دن رسولوں کا کیا ہوگا؟ سارے کے سارے, اور نہ صرف یہ کہ رسول بلکہ تمام انسان, ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. وہ دن بھی معلوم ہے, اپوائنٹڈ ٹائم ہے, کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا. لأی یوم اجلت, اگر وقت مقرر ہے تو کس دن کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے, کس دن کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا, کس دن کا انتظار ہے, یہ کب ہوگا؟ لأی یوم, کون سے دن اجلت ملتوی کیا گیا, کس دن پر یہ کام چھوڑ دیا گیا؟ ابھی تک نہیں ہوا, ایک دن ہوگا. اور جیسا کہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں اس بات کی تفصیلات کہ پیغمبر آئیں گے اور اپنی اپنی قوم کے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے. دوسرے پارے کے شروع میں آتا ہے نا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں. تو رسولوں کو کیوں جمع کیا جائے گا؟ گواہی کے لیے. یعنی گواہی کے لیے سب کو اکٹھا کیا جائے گا کہ رسولوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں. حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغتو, لوگوں میں نے پہنچا دیا. تو لوگوں نے کیا کہا؟ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا, پہنچا دیا. تو اس پر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا, اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. تو یہاں بھی کیا ہے, وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ, مقرر وقت پر رسول لائے جائیں گے اور باقی انسان بھی آئیں گے اور پھر سب کا قصہ چکا دیا جائے گا. تو یہ کس دن ہوگا؟ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ, کس دن کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے, یہ کام کس دن پہ چھوڑ دیا گیا ہے, یہ کام کب ہوگا؟
لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین.
لیوم الفصل, فیصلے کے دن ہوگا, آج نہیں کل ہوگا. اور فصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جدا ہونا, کیونکہ وہ دن جدائیوں کا دن بھی ہے نا, وہ دن جدائیوں کا دن ہے. سب ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. بعض رشتہ دار ایک دوسرے سے جدا ہوں گے, بعض دوست ایک دوسرے سے جدا ہوں گے, ایک جگہ کام کرنے والے جدا ہو جائیں گے. بہت ہی تکلیف دہ دن ہوگا. اور یہ جو بات کی گئی نا یوم الفصل, تو فصل میں ایک تو فیصلہ مانا کیا جاتا, دوسرا جدائی کیا جاتا. تو خود لفظ جدائی جو ہے ایک تکلیف دہ لفظ ہے, یعنی ایک پین فل لفظ ہے. تو یہ کام کب ہوگا؟ جدائی کے دن, فیصلے کے دن. وما ادراک ما یوم الفصل, اور تم کیا جانو کہ وہ جدائی کا دن ہے کیا, وہ فیصلے کا دن ہے کیا, تمہیں کیا خبر وہ کیسا دن ہے؟ سورۃ ہود میں آتا ہے, ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود ویل یومئذ للمکذبین. تباہی ہے, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے, جو نہ مانے ان کے لیے آفت ہے. اب یہ جو ویل کا لفظ ہے, چونکہ یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوگی اس لیے میں ایک جگہ اس کی اچھی وضاحت کر دیتی ہوں تاکہ جہاں پر یہ آیت آئے پھر اس وقت آپ خود محسوس کر سکیں اس کو, اور اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اتنی دفعہ ریپیٹ کیوں کیا گیا ہے. ویل کا لفظ جو ہے یہ ہلاکت کے لیے آتا ہے, تباہی, بربادی, خرابی. اتنا معنی بھی کافی ہے کہ خرابی ہے. اگر یہ کہا جائے فلاں شخص کی ہلاکت, فلاں کی خرابی ہے, بربادی ہے, تباہی ہے, تو انسان ڈر کے رہ جائے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے, یہ کس کے لیے اتنی مصیبت ہے. لیکن یہ خرابی کو معمولی خرابی نہیں ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے, اور وادی کیا ہوتا ہے؟ تو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ, جس میں کافر منکر جو ہے 40 برس تک طے تک پہنچے بغیر لڑکتا جائے گا. کبھی آپ کو تھوڑا بہت گرنے کا یا لڑکنے کا اتفاق ہوا ہو, کبھی کوئی سیڑھی سے گرا آپ میں سے, کیا فیلنگ ہوتی؟ یاد کریں سیڑھی سے لڑکنے کی فیلنگ کتنی تکلیف دہ ہوتی, ساتھ دل بھی بیٹھتا ہے, اور ناقابل بیان ایک, یعنی اگر آپ گرے نہ بھی دیکھا بھی نہیں جاتا, انفرگیٹیبل جو سین ہے وہ دیکھا نہیں جاتا نا لڑکنے کا. تو جہنم میں ایسی وادی جس میں لوگ جب لڑکائے جائیں گے تو 40 سال تک لڑکتے ہی جائیں گے, نیچے 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 جب جا کے طے پہ پہنچیں گے. وہ جو چوٹ لگنا اور وہ ایک تکلیف تو الگ, اور جہنم اندھیری بھی ہے نا, اور اس اندھیری جہنم میں لوگ لڑکتے جائیں اور گرتے جائیں اور گرتے جائیں اور گرتے جائیں, بہت تکلیف دہ چیز ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جہنم کے اندر کی وادی جس میں دوزخیوں کا کچ لہو بہتا ہوگا، یعنی وہ ساری پیپ لہو وغیرہ نا وہاں جا کے اکٹھا ہو جائے گا، نیچے ہوگا نا، تو جو ایریا نیچے ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، سب کچھ وہیں اکٹھا ہو جاتا ہے جیسے کوئی گڑا ہوتا ہے. اللہ نے مکذبین کے لیے اس کو مقرر کیا ہے. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ویل جہنم کے کچ لہو سے بھری ہوئی وادی ہے جس میں اگر پہاڑ بھی چھوڑ دیا جائے تو گرمی سے پگھل جائے. سورۃ زاریات میں آتا ہے ویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وہ وادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، اس حق کو غلط بتانے والوں کے لیے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. گرتے وقت کی جو تکلیف ہے اور ایک خوف اور دہشت ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ اوپر سے کچھ گرا اور نیچے جا کے دڑام پڑا، اور ایک ہوتا ہے لڑکتے جانا لڑکتے جانا لڑکتے جانا، اتنا ہولناک انجام پتہ ہی نہیں لوگوں کو. اور آرام سے مزے سے بیٹھ کے باتیں کرتے وقت میں یہ بات نہیں سمجھ سکتا قرآن کی، اور میں یہ نہیں مان سکتا، اور میری تو عقل میں یہ نہیں آتا. کیا ہے ہماری عقلیں اور کیا ہیں ہم؟ کیوں کیوں جھٹلاتے ہیں؟ وہ بڑے مکذب تو ہیں ہی جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحثیں کرنے لگتے ہیں اور ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے. یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. پورے قرآن کو نہ ماننا یا اس کے کچھ حصے کو نہ ماننا برابر ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا میں قرآن کی ساری آیتوں کو مانتا ہوں سوائے اس ایک آیت کے، تو وہ ایک نہ ماننا بھی ایسا ہی ہے جیسے سارا نہ ماننا، کیونکہ وہ ایک بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا. کس قدر ضروری ہے کہ لوگوں تک قرآن پہنچایا جائے، ان کو ڈرایا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو خبردار کیا جائے. اور اگر ہم بھی یہاں بیٹھ کے نہ پڑھیں تو ہمیں کیا خبر ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا لکھا ہوا اس میں. مکذب کا معنی یہاں پر صرف قیامت جھٹلانے والا نہیں ہے. مکذب اللہ کے حکم کو جھٹلانا، اس کے رسول کو جھٹلانا، اللہ کی ذات کو جھٹلانا، کسی بھی چیز کو، جز کو یا کل کو. اصل میں اہل مکہ کے اندر طرح طرح کے مذاہب والے لوگ موجود تھے. مثلا حضرت خدیجہ کے جو چچا کے بیٹے تھے ورقہ بن نوفل، وہ عیسائی تھے. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی عیسائی تھے، بہت سے دہریے بھی تھے، کسی دین مذہب کو نہیں مانتے تھے، مشرک بھی تھے. زید بن نفیل جو تھے وہ موحد تھے، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ بتاتے تھے. تو بہت ورائٹی تھی. ان سب سے خطاب ہے یہاں کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرے یا آپ کے پیغام کی اور جو آپ بتاتے ہیں اس کو نہیں مانے، وہ سب اس دائرے میں شامل ہے. ایک چیز کو نہ مانے یا بہت سی چیزوں کو نہ مانے. اور اس کے بعد جو بھی، کیونکہ قرآن سب کے لیے ہے، تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ سچائی کا اعتراف کیا جائے.